مشکل گھڑی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس مشکل گھڑی سے میں بڑی تیزی سے نکل جانے کی کوشش کروں گا، لیکن ہاں ہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر و شکر بجا لاتا ہوں کہ پروردگار عالم تو نے اس امتحان کے قابل تو بنایا، حوصلہ تو بخشا، کچھ بولنے کی جرت تو عطا فرمائی، حکم کی تعمیل کرنے کی جرت تو عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، بڑے بزرگوں کا فضل و کرم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس ذات سے آپ وابستہ ہیں، کل میں نے گزشتہ کہا تھا کہ موجودہ وقت کی اگر ایک کرامت کہی جائے تو کسی ایک اسٹیج کو لگاتار 30 سال سے 32 سال سے سنبھالے رہنا، یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ ہندوستان گیر شہرت کے مالک، خطابت کی دنیا میں جن کی حکمرانی چلا کرتی ہے، ایک ہی اسٹیج پر اگر تیسرے سال 12 دن کے لیے بلا لیجئے تو تیسرے سال وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد پھر موقع دوں گا۔ تو یہ وہی ہوتا ہے جہاں علم کا سمندر ہو، علم کا خزانہ ہو، تقوی و پرہیزگاری ہو، حرص و حوث کا کوئی شائبہ نہ ہو، اسی ذات بابرکات سے یہ مسئلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں، اس بارگاہ کے پروردہ، اس نگاہ بصیرت کے پروردہ جن کو دنیا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی ذات بابرکات سے یاد کیا کرتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ کے موضوع پر ایک مقالہ جب میں نے لکھا تھا، اس میں یہ واقعہ میں نے نقل کیا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ ٹرین سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ بغل میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا کھانا جو شروع کیا تو اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ ہم آج اپنوں کو تنبیہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، یہ غیروں کو بھی تنبیہ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ کہا بیٹا بائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا، داہنے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ اس نے کہا بابا میں مسلمان نہیں ہوں۔ یعنی بابا اگر میں مسلمان ہوتا تو اسلامی حکم ہم پر نافذ ہوتا۔ اس نے اپنا عذر ظاہر کیا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں غیر مسلم ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ بیٹا مسلمان نہیں ہو لیکن انسان تو ہو، اس لیے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ آپ اندازہ فرمائے وہاں سے جس نے فیض حاصل کیا ہو تو اس کی جھلک اگر دیکھنی ہے تو آپ کو دارالعلوم امجدیہ ناگپور میں جانا ہوگا، اور حضرت کے پروردہ کی حیثیت سے اگر کسی کو دیکھنا ہے۔ میں آج گیا تھا نوساری، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ کے جامعہ میں، جس کے سرپرست حضرت ہیں۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اتنا بڑا کام کرتے کیسے ہو؟ سنیدا کہ بود مانند دیدا، سنی ہوئی بات دیکھے ہوئے کے مانند نہیں ہو سکتی ہے۔ جب آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے تب حضرت کی شخصیت سمجھ میں آئے گی کہ یہ تربیت کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور جو مسلمانوں کا تو اس کا انعام و اکرام مل رہا ہے، اس کو آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر کے آئیں گے۔ اور یہی تربیت کا وہ نتیجہ ہے، کسی کوئی اعلان نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی تعلق نہیں اعلان کا، لیکن مجمع آپ کے سامنے جنب غفیر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی بزرگ شخصیت کی موجودگی میں کچھ کلام کرنے کی جرت کروں، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، پھر بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ صرف 2 واقعہ میں بخاری شریف کا آپ کے سامنے رکھ کر کے گزر جانے کی کوشش کروں گا بغیر کسی تمہید کے۔ بحمد تعالیٰ سب نمازی ہیں، سب نماز سے الفت رکھنے والے ہیں، سب نماز سے محبت رکھنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی صلاح، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس طرح ہم لفظ محمد رسول اللہ پر اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے ہیں. تو اگر میرے آقا نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی تو ضروری ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں, ہم اپنی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں, ہم اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی کوشش کریں. تو نماز کی کسی تمہید تفصیل کی طرف نہ جا کر کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, بندہ جب سجدے میں جایا کرتا ہے تو رب سے بڑا قریب ہو جایا کرتا ہے, رب العالمین کا قرب حاصل کر لیا کرتا ہے. وہ نماز کی دولت ہمارے پاس ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی نمازیں پڑھی ہیں, صرف اسی چیز کو میں دکھا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد میں کھڑے ہوا کرتے تھے. ہم اور آپ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پانچ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں فرض. تہجد کی نماز بھی میرے آقا پر فرض, اور تہجد کی نماز بھی بڑی پابندی سے میرے آقا ادا کیا کرتے, اور ادائیگی کا جو طریقہ ہوتا تھا, حضرت ام المومنین فرماتے ہیں کہ جب قیام فرماتے تو اس میں طول, یعنی اتنا طویل قیام فرماتے, اتنی لمبی قیام فرماتے کہ اس کی طوالت, اس کی طوالت کے بارے میں تم مت پوچھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا, اور نماز پڑھتے پڑھتے میں نے ایک غلط بات, غلط کام کا ارادہ بھی کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ غلط کام کا ارادہ میں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں قیام فرما رہے ہیں آپ کو چھوڑ دوں, میں چپ چاپ سے بیٹھ جاؤں. یعنی میرے آقا اتنی طویل قیام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں, الگ ہو جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت ہوا کرتی تھی. میں نے دو لیکن امتیوں کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مشقت کو برداشت نہیں کیا کہ امتیوں پر کوئی مشقت آئے, کوئی سختی آئے, کوئی تکلیف آئے. اسی روایت کو اگر میں آگے بڑھاؤں بخاری شریف کی روشنی میں, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کا حالت طاری ہوا, مرض وصال میں بے ہوشی ہو چکی ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا صحابہ نے نمازیں پڑھ لیں؟ بتایا گیا نہیں, میرے آقا عشاء کی نماز میں صحابہ منتظر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پانی رکھو, وضو فرمایا, غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں پھر غشی طاری ہو گئی. کچھ دیر کا عرصہ گزر چکا, پھر جب آقا ہوش میں تشریف لائے پھر ارشاد فرماتے ہیں کیا صحابہ نماز پڑھ چکے؟ بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ صحابہ مسجد میں نماز کا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا پانی رکھا جائے. آپ نے پھر غسل فرمایا, پھر آپ نماز کے لیے پڑھتے ہیں. یعنی یہی کیفیت ہوتی ہے, چار مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا ہے نماز عشاء کی شرکت کے لیے. آپ اندازہ فرماؤ کیا کوئی ایسا آج ہم نماز پیش کر سکتے ہیں؟ ذرا سا زکام آ جائے, ابا اگر بھرتی ہو جائیں نرسنگ ہوم میں, جماعت چھوڑ جائے گی. کاروبار کا وقت ہو جائے, جماعت چھوڑ جائے گی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے لیے چار مرتبہ آپ نے غسل فرمایا اور نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے آپ نکل رہے ہیں. ہم اسی رسول کے ماننے والے ہیں, ہم انہی کی امت کہلانے والے ہیں. کل قیامت کے دن ہمیں انہی کی شفاعت حاصل ہونی ہے. تو ضرورت ہے کہ نمازوں کی بنیاد پر نمازیں پڑھ کر کے اپنے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلسلے میں کتنی مشقت فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب لمبی قیام طویل قیام کو دیکھا تو ایک دن ام المومنین نے پوچھا یا حبیب اللہ آپ کے تو آپ کے صدقے میں آپ کی امتیوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بھی بخشے گئے پھر اتنی مشقت کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اپنے بندے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
خود تو اتنی مشقت.
اب دوسری جہت جس کو دکھا کر کے میں گفتگو کو ختم کروں
کہ خود تو اتنی مشقت جھیلیں
لیکن امتیوں کے لیے کا پسند فرمایا، میری امت مشقت میں نہ پڑے، میری امت زحمت میں نہ پڑے. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی دیکھا وہ اس کو کر گزرتے تھے، اس سنت سے عمل کیا کرتے تھے. ہم تو نماز کی سنتوں میں بھی بیلنس بناتے ہیں، یہ سنت موقعہ ہے، یہ سنت غیر موقعہ ہے. اور صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ صحابہ دیکھا کرتے تھے، دوسرے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن جگہوں پر نمازیں پڑھی ہیں، اور جن جن جگہوں کی نمازوں کی نشاندہی ہوا کرتی تھی وہاں پہ خاص کر کے جایا کرتے اور وہاں پہ جا کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل ہو جائے. اور ہم تو سنت موقعہ ہے، سنت غیر موقعہ ہے پرواہ نہیں ہے، اثر سے پہلے سنت غیر موقعہ ہے نہ پڑھیں گے پھر بھی چلے گا، بیلنس بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن صحابہ کا یہ عالم ہوا کرتا تھا. چنانچہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے قیام فرمایا، صحابہ نے دیکھا پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور پھر دوسرے دن بھی ایسا اتفاق پڑا. صحابہ نے دیکھا رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں، صحابہ نے آ کر کے پیچھے سب بنا لی.
تیسرے دن صحابہ منتظر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں قیام فرمائیں، تو ایسی صورت میں ہم ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھیں.
اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ نماز سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے.
نماز تہجد کے لیے صحابہ کھڑے ہیں، وقت گزر رہا ہے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، لیکن صحابہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ میرے آقا تشریف لائیں تو میں ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں.
جب صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ میں دیکھ رہا تھا، میں جان رہا تھا کہ تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے اس لیے قیام نہیں کیا، میں نے آج اس لیے نماز کو ترک کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانچ نمازوں کی جگہ پر یہ چھٹویں نماز بھی تمہارے اوپر فرض کر دی جائے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ، اسی وجہ سے میں نے آج نماز میں تمہارے ساتھ شکر. تو عزیزان ملت اسلامی ایک جہت وہ ہے کہ غشی کی حالت میں بھی میرے آقا چار چار مرتبہ غسل فرما رہے ہیں، نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک جہت یہ ہے کہ امتیوں پر مشقت نہ ہو. پانچ وقت ہے تو پانچ ہی وقت رہ جائے. عزیزان ملت اسلامی آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر کے سامنے اپنے ضمیر کو حاضر کر کے، دل کو گواہ بنا کر کے، اپنے مرشد کے سامنے، اپنے استاذ کے سامنے، اپنے دل میں حق کریں کہ پروردگار عالم ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. مولا پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز میں ہمیں اور آپ کو حضرت اپنے خطاب سے نواز رہے تھے، اور اس موقع پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعائیں کریں کہ اللہ اس ماہ مبارکہ کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، اور ساتھ ہی ساتھ پنجگانہ نماز با جماعت کا پابند بنا.
اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے آقا نعمت کے خطاب نایاب سے ہم اور آپ محظوظ ہوں. حضرت کے خطاب شروع ہونے سے قبل ہم اور آپ نعرہ تکبیر و رسالت بلند کریں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، امام احمد رضا کا دامن، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله.
سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، اپنی قوم کی بے راہروی دیکھ کر اور بڑے درد کے ساتھ ساتھ ہمیں جھجھوڑتے ہوئے بیدار کرنے کے لیے فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے دوستو، اللہ رحمان و رحیم ہے، اپنی رحمانیت اور رحیمی سے اس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہر چیز اسی کی دی ہے، اسی کی مہربانی ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا اللہ تعالی کا واجب ہے۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، صرف آپ یہ سانس کی نعمت کو دیکھیں۔ جس سانس پر ہماری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے، اور اس سانس کے دو حصے ہیں، ایک وہ سانس جو باہر سے آکسیجن اور ہوا لے کر اندر پہنچاتی ہے، اور اندر کی کثیف اور گندی ہوا کو سانس پھر دوبارہ باہر نکالتی ہے۔ یہ سلسلہ کس طرح چل رہا ہے؟ یہ سانس باہر کی فریش ہوا اندر پہنچاتی ہے، اور اندر کی کثیف ہوا کو باہر نکالتی ہے۔ تو ایک سانس پر دو رحمت ہے، ایک سانس پر خدا کی دو نعمت ہے، اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ تو ہر سانس پر کتنے شکر آپ کو ادا کرنے ہیں؟ دو۔ اب آپ ہر سانس کا صرف شکر ادا کرنا، تو یاد رکھنا زندگی کی ساری ایکٹیویٹی ٹھپ ہو جائے گی، آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ صرف اللہ کا شکر ادا کریں، سانس لیا اللہ تیرا شکر ہے، اندر کھینچا اللہ تیرا شکر ہے، ہر دم شکر شکر۔ آپ اس شکر کو کیسے ادا کر سکیں گے؟ جب صرف سانس جیسی چیز پر دو شکر واجب ہے، تو آنکھ ہے، برین ہے، ہاتھ ہے، ذرا اس ہاتھ کو تو دیکھو، ایک ہاتھ ہے اور لاکھوں کام ہے۔ یہ ہاتھ کتنے کام کرتا ہے؟ آپ کہیں گے کھانا کھلاتا ہے، میں کہتا ہوں کھانا صرف نہیں کھلاتا، یہ ہاتھ کماتا بھی ہے۔ اگر ہاتھ نہ ہو تو پاور لوم نہیں چلے گا، ہاتھ نہ ہو تو بکرے کے ذبح کا گردن پر چھری نہیں چلے گی، ہاتھ نہ ہو تو کھال نہیں کھینچ سکتے، ہاتھ نہ ہو تو اس کو بوٹی تک کے نہیں کر سکتے، یہ ہاتھ نہ ہو تو کھیت میں ہل نہیں چلا سکتے، ٹریکٹر نہیں چلا سکتے، یہ ہاتھ ہے ٹریکٹر چلا رہا، کھیت میں بیج ڈال رہا، پھر بیج ڈالنے کے بعد پانی سینچ رہا ہے، کار گھاس اگی تو یہ ہاتھ نکال رہا ہے، اناج پک گیا تو کاٹ رہا ہے، یہ ہاتھ کاٹ رہا ہے، پھر اس کو اناج کو اس کے ڈنٹھلوں سے علیحدہ ہاتھ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کٹائی پسائی ہاتھ کر رہا ہے، پھر روٹی یہ ہاتھ بنا رہا ہے، سب کر کے اور پھر لقمہ بنا کر منہ میں کھلا رہا ہے، ہے کہ نہیں؟ اسکرو ڈھیلا ہو گیا تو ہاتھ اس کو پانے جیسے ٹائٹ کر رہا ہے، دشمن آ گیا تو مار رہا ہے، اگر زبان بند ہو گئی تو بلا رہا ہے، زبان انکار نہیں کر سکتی تو ہاتھ زبان کا کام کر رہا ہے، اگر کسی چیز کو کچھ دکھانا ہے، یہ چاند ہے تو وہ، یہ سارے کام کر رہا ہے، آنکھ کا کام یہ کر رہا ہے، مارنے کا کام یہ کر رہا ہے، کمانے کا کام یہ کر رہا ہے، ایک ہاتھ اور لو ہزاروں اس کے کام ہیں، اس کام اس ہاتھ کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ زبان ہے اس کا شکر کیسے ادا کرو؟ ایک ایک چیز کا شکر ادا کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، امپوسیبل ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کا شکر ہر انسان پر واجب ہے۔ اب شکر ادا کرو گے تو کیسے کرو گے؟ کر سکتے ہو؟ یہ تو میں نے آپ کے وجود کو ابھی دو چار چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا پروجیکٹ دیا، زمین بنائی، اور زمین میں کیسے کمالات پیدا کیے۔ زمین میں کوئی کلر دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہاں سنترے کا جھاڑ لگا دو تو اس کے اندر جو پودا نکلتا اس کا کلر الگ، اس میں پتی نکلتی ہے تو اس کا کلر الگ، پھر اس میں پھول نکلتا ہے تو وائٹ کلر کا، پھر اس میں پھل لگتا ہے تو گرین کلر کا، پھر پھل کے اندر توڑو پک جاتا ہے تو آرنج کلر کا، پھر اس آرنج کلر کے اندر بیج ہے تو اس کا بھورا کلر ہے۔ ٹیسٹ الگ، کلر الگ، شکل الگ۔ اے اللہ، اس زمین کو کتنا باکمال بنایا۔ وہی سنترا ہے، وہی گلاب لگا دو تو اس کا کلر الگ، وہی دھتورا لگا دو تو اس کا کلر الگ، وہی پر لیمڑا لگا تو اس کا ٹیسٹ الگ۔ ایک فٹ کے اندر 10 پودے لگاؤ، 10 کے کلر الگ، 10 کا ٹیسٹ الگ۔ مولا اس زمین کو اپنی رحمتوں کا خزانہ دے دیا ہے۔ اس زمین سے پانی مل رہا ہے، اس زمین سے پٹرول مل رہا ہے، اس زمین سے سونا مل رہا ہے، اس زمین سے ڈائمنڈ مل رہا ہے، اس زمین سے کیا کیا نہیں ملتا ہے۔ ارے تم بنے اسی زمین سے، جاؤ گے اسی زمین۔ کتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا پروجیکٹ۔ اب زمین کا شکر ادا کرو۔ کیسے کرو گے؟ زمین کا اتنا بڑا پروجیکٹ کس کے لیے بنایا؟ قرآن فرماتا ہے، ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ وہ رحمان و رحیم خدا جس نے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اے انسان تمہارے لیے بنائے۔ شکر کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر زمین ہی نہیں، آگے قرآن فرماتا ہے، ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ زمین کا اتنا بڑا پروجیکٹ بنانے کے بعد اس نے 7 آسمان تمہارے لیے بنائے۔ آسمانوں میں خدا کی رحمتوں کے نظارے دیکھو، اللہ کی نعمتوں کا کیسا عظیم شامیانہ لگا ہوا ہے۔ وہاں برقی قمقمے نہیں، فیوز اڑ جائے تو اندھیرا، ایسی قندیل، ایسی سیریز لگا دی، کبھی فیوز نہیں اڑتا، کبھی اس کی روشنی مدم نہیں پڑتی ہے۔ تمہاری زمین کو روشن، کھیتیوں کو پکا رہا ہے، اور تمہارے زمین کی تمام چیزوں کے لیے وہ ایک اللہ کا فضل اور ایک نعمت ہے۔ آسمان کی نعمتیں، زمین کی نعمتیں، تمہارے وجود کی نعمتیں، سب کا شکر کیسے ادا کرو؟ اور قرآن فرماتا، لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر صحیح معنوں میں ادا کرتے رہے، لازیدنکم، تو اپنی نعمتوں کو اور بڑھاتا جاؤں گا، برکتیں دیتا جاؤں گا۔ آنکھ کا شکر ادا کرو، آنکھ کی بینائی برقرار رہے گی۔ رزق کا شکر ادا کرو، رزق میں برکت ہوتی رہے گی۔ اولاد ملی، شکر ادا کرو، نیک اولاد ملتی رہے گی۔ لڑکی آ گئی تو جل ککڑا بن جاتا، لڑکی آ رہی ہے، لڑکی، ارے یہ بھی اللہ کی نعمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی لڑکیاں 3 ہیں صبر کرتا ہے تو قیامت میں یہی لڑکیاں رحمت بن کر جہنم کے عذاب سے بچانے والی بن جائے گی۔ لڑکیوں کے آنے پر ہمارے تھوبڑے سکڑ جاتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ اب لڑکا ہوا اس ناشکری کے بعد تو ایسا لفنگا ہوا کہ پورے خاندان کی عزت اس نے ملیا میٹ کر دی۔ یہ ناشکری کی نحوست ہے. اللہ کا شکر ہر چھوٹی بڑی نعمت پر ادا کرو تو انشاءاللہ تعالی جو موجودہ نعمتیں ہیں اس میں برکتیں ہوں گی, وہ تمہارے دین اور دنیا کے لیے خیر اور رحمت ثابت ہو جائیں گی. لئن شکرتم, اگر تم شکر کرتے رہو تو تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں رحمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن یہ شکر ہم سب چیز کا کیسے ادا کریں؟ ایک پرابلم ہے میرے دوستو, لیکن اس پرابلم کو اس انعام دینے والے مولا نے خود سول کر دیا ہے. اس رحیم و کریم نے ہم پر رحم فرمایا ہے. پہلے ایک آیت سن لو, سب سے بڑی نعمت, سب سے زیادہ نعمت, سب سے اللہ کی رحمت کا عظیم خزانہ اس بھری کائنات میں کس کو ملا ہے؟ آپ سننی ہو بتاؤ, جواب دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا نہیں بولیں گے, 34 سال بولا ہوں کچھ تو آپ بولو. سب سے بڑی نعمتوں کا خزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اور جس کو زیادہ نعمت ہے اس کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا دیا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمایا. کئی مرتبہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کوثر کسے کہتے ہیں. آپ اپنی زبان میں کسی چیز کی کمی اور زیادتی کا جب لوگوں کو اس کا اندازہ بتانا چاہتے ہیں تو اگر تھوڑی چیز ہے تو آپ کہتے ہیں تھوڑی ہے, اور تھوڑی سے زیادہ ہو گئی تو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ہے, اور جب زیادہ سے زیادہ ہو گئی تو کہتے ہیں بہت زیادہ ہے, ہے نا, ہے نا. اور جب بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہو جائے تو ذرا منڈی ٹیڑھی کر کے کمر پر زور لگا کے کہتے ہیں آنکھ بند کر کے بہت بہت زیادہ. اب اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہوتا, اگر اس سے زیادہ بیان کرو گے تو زمین پہ پٹ سے گر جاؤ گے. بہت زیادہ کی ایک لمٹ ہے, تھوڑا, زیادہ, بہت زیادہ اور بہت زیادہ. اور میمنوں کے زبان میں میں نے اکثر بتایا ہے, میمن کیا بولتے ہیں؟ تھوڑے کو اوچھو, اور اوچھو سے جب بڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ودھارے. جب ودھارے سے بھی ودھارا تو اس کو وہو ودھارے, اور جب وہو ودھارے سے بڑھا تو گھڑو ودھارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اس گھڑو ودھارے کے بعد سب ودھارے یہیں پدھارے, آگے کوئی نہیں بڑھتا, اینڈنگ ہو جاتی. اوچھو ودھارے, بہو ودھارے اور گھڑو ودھارے, ہے نا. اسی طرح سے عربی میں ہے قلیل, کثیر, اکثر, کوثر. یہ بالکل آخری اینڈنگ ہے. اب اس سے زیادہ گھڑو ودھارے ہیں, اب اس سے آگے کوئی ودھارے ہے ہی نہیں. عربی میں کوثر کے آگے اب کسی کثرت کا تصور نہیں ہو رہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں؟ قلیل نہیں, کثیر نہیں, اکثر نہیں, کوثر. اوچھو نہیں, ودھارے نہیں, بہو ودھارے نہیں, گھڑو ودھارے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ملی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے, اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر گھڑو ودھارے عطا فرمایا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وطن ہی شکر بھی واجب, لیکن پروردگار عالم کوثر پانے والے نبی کو حکم دیا ہے اور ان کے صدقے میں امت کی مشکل کو آسان کر دیا ہے. کوثر پانے والے نبی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر. اے حبیب آپ نمازیں پڑھیے. یہ نماز ہے کیا؟ ساری نعمتوں کا ایک الوقت میں شکر آپ ادا کر رہے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے نماز. یہ صرف رکوع سجدہ ٹپا ٹپ کر لیا یہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر جیسا خزانہ دینے والا رب فرماتا ہے فصلی. اے حبیب نماز پڑھیے, اس کوثر خزانے کا شکر ادا ہو جائے گا. وانحر, اور میرے حبیب آپ قربانیاں پیش کیجیے. دو چیزیں ہیں, قربانی دو. اب قربانی کی تفصیل میں بتاؤں گا. نماز شکر ہے. حضور کو کوثر ملا تو جب نماز پڑھ لیں حضور تو اللہ کا شکر ادا ہو گیا کوثر کا. اور ہمیں جو اتنا بڑا پروجیکٹ ملا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اے حبیب ارشاد فرما دیجئے یہ دنیا کے سارے ساز و سامان اور استعمال کی چیزیں یوز فل جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ قلیل ہیں, اوچھو. یہ تھوڑی ہے. جب نماز کوثر کا شکر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو تمہیں تو تھوڑا ملا ہے, کیوں نہیں نماز پڑھتے تاکہ اللہ کا انعام اور بڑھتا پڑھتا. فصل لربک وانحر. اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. کوثر جیسی نعمت کا شکر نماز کے ساتھ وابستہ کر کے رب العالمین نے اے امت, اے مصطفیٰ کے دیوانوں تمہارے پرابلم کو سولو کر دیا ہے اور تم اللہ تعالی کا شکر کس انداز سے ادا کر سکتے؟ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو صرف سانس کا شکر نہیں ادا کر سکتے تھے, اپنے وجود کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے تھے, زمین آسمان کے انعامات کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے. لیکن مصطفیٰ کا یہ کرم ہے, رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں ہم تھوڑی نعمت پانے والوں کے لیے چند رکاب پڑھ لیا تو اللہ کے شکر سے ذمہ بری ذمہ ہو گئے, واجب ادا ہو گیا. لیکن ہائے افسوس کہ آج ہم اللہ کے انعام کا شکر نہیں کرتے, اس کی رحمانیت اور رحیمی کی بھیک روز پا رہے ہیں. کس طرح وہ ہماری حفاظت کرتا ہے؟ آپ سوتے ہو خراٹے لیتے ہو, اللہ کا انعام اور اس کا رحم, اس کی رحمانیت کو دیکھو. اگر سانپ آ جائے تمہارے بستر میں گھسے کون ہے ہٹانے والا؟ سب تو سو رہے خر خر. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم کو نقصان پہنچانے سے وہ باز آتا ہے. بچھو کاٹ لے, چیونٹی ڈس لے, لیکن اللہ تعالیٰ سونے کی حالت میں خود ہر ایک چیز سے تمہاری حفاظت کرتا ہے. جب تم جاگتے ہو تو اپنی حفاظت خود کرو, لیکن جب سو جاتے ہو کون حفاظت کرتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت پروردگار عالم فرماتا ہے. حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں حضرت ذوالنون مصری کا واقعہ لکھتے ہیں, الرحمن الرحیم کی تفسیر میں کہ اللہ رحمان اور رحیم کیسے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ولی, صاحب طریقت اور اصول تصوف کے امام مانے جاتے ہیں, عرفان کے اعلی مقام پر فائز تھے. وہ خود فرماتے ہیں اور امام رازی تفسیر کبیر میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, فرماتے ہیں میرے دل میں عجیب سی ایک بے چینی اور خلجان پیدا ہوا, چین نہیں مل رہا تھا. میں بے قراری کے عالم میں گھر سے باہر نکلا اور دریائے نیل کے کنارے اپنا دل بہلانے کے لیے میں چلتا رہا چلتا رہا. جب میں تھوڑی دور پہنچا تو دیکھا ایک کالا بڑا بچھو دوڑا ہوا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. حضرت ذوالنون مصری نے اسے دیکھا کہ اتنا بڑا بچھو اور تیزی کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے بھاگا جا رہا ہے. اس اللہ کے ولی نے کہا میں بھی اس کا پیچھا کروں دیکھوں کہاں جاتا ہے. فرماتے ہیں تھوڑی دور وہ چلا تو دیکھا ایک بڑا میڈک, آپ کی گجراتی میں گیٹ کا سمجھ گئے یہ میڈک دریا کے کنارے کھڑا انتظار کر رہا تھا. یہ بچھو گیا اچھل کر کے میڈک کے پیٹ پر سوار ہو گیا. یہ بچھو کا وہ انتظار کر رہا تھا, واہن تھا یہ, گیا سوار ہو گیا. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا یہ ماجرا کیا ہے, ایک تو سیدھے یہ بھاگ رہا ہے, یا میڈک دیکھا اور میڈک کے پیچھے پر پیٹ پر کوٹ کر سوار ہو گیا. فرماتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. فرماتے ہیں کشتی وہاں تیار تھی, میں بھی کشتی میں فوراً بیٹھ گیا. انتظام ہے قدرت کا. اے ذوالنون دیکھ لو میری رحمانیت اور رحیمیت کے کرشمے کیا ہے. حضرت ذوالنون مصری کشتی میں بیٹھے, فرمائے کہ وہ میڈک اس بچھو کو لے کر تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, کشتی بھی میری اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, دیکھ رہا ہوں اطمینان سے بچھو میڈک کے پیٹ پر بیٹھا ہے. حالانکہ بچھو کی خاصیت ہے کہ ذرا کوئی چیز اس کے پاس آئے فوراً اپنا سرنج نکال کر ڈنک مارتا, وہ پھر رعایت نہیں کرتا. لیکن آج اتنا شریف بن گیا کہ ڈنک نہیں مار رہا, بچھو کو لے کر میڈک تیزی کے ساتھ اس کنارے پہنچا. ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بچھو میڈک کے پیٹ سے کوٹ کر خشکی پر پہنچا, میں بھی کشتی سے اتر کر کے پہنچا. پھر وہ دوڑتا ہوا چلا, میں اس کے پیچھے پیچھے چلا. کہاں جاتا ہے, کہاں ایک گھنے درخت کے نیچے ایک نوجوان بڑی گہری نیند سو رہا تھا اور ایک کالا سانپ ناگ درخت سے نیچے اتر چکا تھا, اب قریب تھا کہ جا کر اسے کاٹ لے. یہ بچھو پہنچا اور اس سانپ کو اس نے اتنی زور سے ڈنک مارا کہ سانپ تلملا گیا. سانپ غصے میں پلٹ کر بچھو کو کاٹ لیا, بچھو کے ڈنک سے سانپ مر گیا اور سانپ کے کاٹنے سے وہ بچھو مر گیا. دونوں موزی ایک دوسرے کو کاٹ کر کے وہی دم توڑ رہے ہیں اور نوجوان پھر اس کی آنکھیں کھلی. اللہ کا شکر ادا کیا, مولا جب تو بچانا چاہتا ہے کیسا رحیم و کریم انعام دینے والا مولا ہے. کہاں وہ بچھو, کہاں وہ میڈک, کہاں دریا کے اس پار ایک نوجوان کی جان بچانے کے لیے ایک موزی جانور کے ذریعے تو نے اپنی رحمانیت کا مظاہرہ فرما کر اور اس نوجوان کی جان بچا لی. بولو اللہ کی نعمتیں, تم غافل ہوتے ہو پھر اللہ کی نعمتیں تمہاری حفاظت کیا کرتی. کن کن باتوں کا, جو جانتے ہو وہ تو شکر نہیں ادا کر سکتے اور جو تمہارے نیند کے عالم میں خدا کی رحمتیں تم کو ملتی ہیں اسے تو تم جان بھی نہیں سکتے. لیکن نماز ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کو جانو یا جس نعمت کو نہ جانو, ارے سجدہ کر لو ہر نعمت کا شکر نماز کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے. یہ ہے نماز کی تاثیر. حضرت مولانا شبیر عالم صاحب نے آپ کو تلقین کی تو میں بیٹھا تو میں نے بھی اپنا عنوان نماز ہی بنا لیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امتحان دینے آیا اور انہوں نے میرا امتحان لے لیا ہے. اسی موضوع پر میں بھی میں نے سوچا چلو بول دیتے بول دوں گا. ویسے تو تیاری اس فقیر کے پاس کچھ ہوتی نہیں, جیسے ہی آیا پیر و مرشد کا تصور کیا اور 34 سال سے آپ کے سامنے بولنا شروع کر دیا ہے. حضرت نے ایک اچھا بیان دیا جس سے میں متاثر ہوا کہ یہ نماز کتنی اہم نماز ہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین, یہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کی حقیقت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں معراج کی حقیقت مکے سے بیت المقدس جانا یہ نہیں ہے, بیت المقدس سے پہلے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان کی سیر نہیں ہے. معراج کی حقیقت عرش پر پہنچنا نہیں ہے, بلکہ معراج اصل حضور کی یہ ہے کہ قرب معبود اپنے رب کے انتہائی قریب ہوئے, اور اتنا قریب ہوئے کہ کادنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ دو کمان کے چلوں سے بھی زیادہ کم. اب وہ کتنا کم تھا طالب و مطلوب میں وہ تو وہ جانے, ہم تو صرف اس کو بیان کرنے کی تھوڑی سی صلاحیت رکھتے ہیں. اس حقیقت قرب کو ہم نہیں پہچان سکتے, وہ اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اصل حضور کی معراج ہے قرب معبود, اپنے رب سے قریب ہونا. ابھی حضرت نے فرمایا سجدہ کرو, حضور فرماتے ہیں اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. وسجد وقترب, قرآن فرماتا ہے سجدہ کر اپنے رب سے قریب ہو جا. یہ ہے معراج. کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں سجدہ ہو, اور سجدہ وہ عبادت ہے جب سر زمین پر بندہ رکھتا ہے تو اس کا رب اس کی رحمت اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے اتنے قریب نہیں. اور اللہ تعالی آپ سے کتنے قریب ہے؟ ہر آن قریب ہے. فرماتا ہے نحنو اقرب من حبل الورید, اے لوگوں میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. یہ جو تمہاری گردن میں شہرگ, ہمارے یہ حضرات جو بکرے کاٹتے ہیں ان کو معلوم ہے جس کو شہرگ کو کاٹ دیتے ہیں تو پچکاری جیسے خون نکلتا ہے, وہ انسان سے بہت قریب ہے شہرگ. اللہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ بھی تم سے قریب ہوں, لیکن سجدے میں اس سے بھی زیادہ رب کی رحمت تم سے قریب ہوتی ہے. اس شہرگ سے بھی زیادہ سجدے میں قربت ہوتی ہے. یہی مومن کی معراج ہے, مصطفیٰ کی معراج قرب معبود, اور مومن کی معراج سجدہ زمین پر کر لینا, یہ مومن کی معراج ہے. اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. اب تم کو دن میں کتنی مرتبہ معراج حاصل ہوتی ہے؟ صرف 5 ہی مرتبہ نہیں, ہر سجدہ معراج ہے, ہر سجدہ معراج ہے. کتنی رکعتیں ہیں نہیں معلوم, میں بھی نہیں بتاؤں گا. اب جا کے گننا کہ ظہر میں کتنی ہیں, عصر میں کتنی ہیں, مغرب میں کتنی ہیں, عشاء میں کتنی ہیں, فجر میں کتنی ہیں, ٹوٹل کر لینا. پھر اس کے سجدے کتنے ہیں, کتنی مرتبہ اپنے رب سے آپ قریب ہوتے ہو, معراج کا شرف حاصل ہوتا ہے. کچھ نماز کی اہمیت سمجھے, یہ صرف رسم و رواج نہیں ہے. سجدے میں سر رکھ دینا یہ وہ قیمتی سجدہ ہے کہ جب جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو خدا سے قربت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ وہ قربت ہے کہ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ساری نعمتوں کا شکر جو تمہارے کندھے پر واجب تھا, ان سجدوں کے صدقے میں وہ شکر تمہارا قبول فرما لیتا ہے. فصلی لربک وانہر, اپنے رب کیا, اپنے رب کے لیے اے حبیب نمازیں پڑھتے رہیے. اس لیے اے مسلمانوں نمازوں سے غفلت مت کرنا, اور ہماری ماں بہنیں روزہ تو بہت رکھتی ہیں نا, روزے میں بڑا بڑی ایکسپرٹ, اتنی ایکسپرٹ کہ مجھے تو ان کے روزوں کا نام بھی یاد نہیں ہے. بارہ بیوی کے روزے کیا کہتے ہیں, سولہ سید کے روزے, سولہ پندرہ, کتنے کتنے روزے. روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, خوب روزہ رکھو, لیکن یہ سولہ سید, پندرہ سید, بارہ بیوی, اس کی بیوی, اس کے مرد, اس کی نسبت مت رکھو. روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھو, اور جتنا چاہو رکھو. ہماری ماں بہنوں سے مجھے شکایت نہیں ہے کہ تم روزہ نہیں رکھتے, وہ رمضان میں بلا چھوڑ دیں لیکن سولہ سید کا روزہ نہیں چھوڑتی. اور اس میں کہانی, مجھے تو معلوم نہیں آپ کو معلوم ہے, اس میں کوئی کہانی ہے, وہ بھی پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. یہ سب بنائی ہوئی ریت و رواج ہے. تم وہ رواج اور وہ قانون اپناؤ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوستو, عورتیں روزہ بہت رکھتی ہیں لیکن نماز پڑھنے میں بڑی کاہل ہیں. جب بالکل بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ہاتھ میں تسبیح اور سر پر دوپٹہ اور پھر پلنگ پر بیٹھی ہوئی اللہ اللہ کرتی ہے, اس کے علاوہ بیچاری کو کام ہی کیا ہے. لیکن اے میری بوڑھیوں, ہم تم کو داد دیتے ہیں, کم سے کم بڑھاپے میں تو فاطمہ کی کنیز بننے کا حوصلہ مل گیا ہے. اور ہم اپنی ان بہو بیٹیوں سے کہتے ہیں جو ننگے سر گھومتی ہیں اور شادی بیاہ میں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں, ان مردوں سے ہم کہتے ہیں جو شادی بیاہ میں ویڈیو نکالتے ہیں لفنگوں اور غیر مسلموں, للچائی نگاہ رکھنے والے ہوسکار نوجوانوں کو پیسے دے کر بلاتے ہیں, جہاں ہماری شریف زادیاں بہو بیٹیوں کا مجمع ہوتا ہے, بن ٹھن کر بیٹھتی ہیں, اس میں گھسا کر کے شیطان کی آنکھ چلاتے ہیں. وہ شیطان کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں, یہ اچھی ہے, وہ ویسی ہے, یہ ایسی ہے. اللہ کی پناہ, آج حسن کا نیلام ماں باپ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کا غیروں کے سامنے کراتے ہیں. آج یہی حال ہے کہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت اور آبرو نیلام ہو رہی ہے, احتجاج ہو رہے ہیں, ایجیٹیشن ہو رہے ہیں. یہ قانون بنے, وہ قانون بنے, ارے سب قانون بناؤ, ہم مبارک بات دیتے ہیں, لیکن مدنی رسول کا قانون اگر اختیار کر لو تو خدا کی قسم کوئی کرمنل اور کوئی ہوسناک تمہاری بہو بیٹیوں پر للچائی نگاہ ڈال نہیں سکتے. گینگ ریپ اپنی جگہ, یہ آنکھوں کا ریپ تو بھائی اس کو بچاؤ. پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, دل بہکتا ہے تو شرمگاہ بہکتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کو بے حیا بنا لیا ہے, بے غیرتی کا ہم نے مظاہرہ کیا. امام احمد رضا نے ان تمام چیزوں کی, رسم و رواج کی کھلم کھلا تردید فرما کر فتاوی رضویہ میں اعلان کر دیا ہے, اسلامی معاشرے کو سنبھالنا ہے تو مصطفیٰ کا کی سیرت پڑھو اور اس سیرت پر عمل کرو, تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی, تمہارے گھر میں نحوست کے بجائے رحمت خداوندی کا قافلہ اترے. اور جب یہ حال ہوگا تو یقیناً سروں پر پلو ہوگا, آنکھوں میں حیا ہوگی, اور جسم تھکا ہوا ہوگا تو نماز خود پردے کا اہتمام کرواتی ہے. نماز میں اتنا اہتمام ہے کہ ایسی باریک اوڑھنی جس سے بالوں کی سیاہی چمکے, ہاتھ کا رنگ چمکے, ایسی اوڑھنی اوڑھ کر کے عورت کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. موٹا کپڑا سر پر ہو, نماز پردے کی دعوت بھی دیتی ہے اور رحمت خداوندی تمہارے دامنوں میں بھر بھی دیا کرتی ہے. نعمت خداوندی کا اظہار اللہ نے فرما دیا, اب شکر کا انداز آپ کو اختیار کرنا ہے کہ فصلے اپنے رب کے لیے نمازیں ادا کرو. نماز وہ بابرکت ہے. میری بہو بیٹیوں, میری ماں اور میری بوڑھی دادیوں اگر مجھ سے زیادہ عمر میں ہیں تو میں نانی دادی سے یہ عرض کروں گا، نماز پڑھو، خود پردے میں رہو، اپنی بہو بیٹیوں کو بھی پردے میں رکھو، شادی بیاہ میں غیروں کو اب ہماری مہو بیٹیوں کی عزت مآب عورتوں کے مجمع میں دوسروں کو آنے کی اجازت مت دو، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، یہ حیا اور شرم کا نیلام کرنا ہے۔ خدا مسلمانوں کے معاشرے کو ہر طرح سے پاکیزہ بنا کر فاطمہ زہرا کا ماحول عطا فرما دے، عائشہ صدیقہ کے علم کی روشنی عطا فرما دے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زہد و تقویٰ عطا فرما دے، اور مردوں میں بلال حبشی کا عشق عطا فرمائے، حضرت علی مرتضیٰ کی عبادت کا ذوق عطا فرما دے، صدیق اکبر کی صداقت سے مالا مال کر دے، عمر کی سچائی سے تمہاری زبانوں کو بہرور فرما کر عثمان غنی کی سخاوت کا جذبہ عطا فرما دے۔ یہ نماز تمہیں سارے نعمات کا شکر ادا کرنے کی اپنے اندر بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے فرمایا انا آتینا کل کوثر، اور جب تم نمازی بن جاؤ گے، شکر ادا کرو گے، تب تو تمہارے لیے ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔ آج ہم کو تعویذ مانگتے ہو، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، ارے یہ مولانا کا تعویذ خالی کام نہیں کرتا ہے، سب سے بڑا تعویذ نماز ہے، گلے میں باندھنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب آئے، اور میں اکثر بولتا ہوں تعویذ کے لیے، رجک میں برکت نہیں ہے، رجک میں برکت نہیں ہے، کماتا ہوں معلوم نہیں کدھر چلا جاتا ہے، معلوم نہیں کدھر چلا جاتا ہے، کوئی سانپ اور مچھلی ہے کہ ہاتھ سے کود کے بھاگ جاتا ہے، تم غلط خرچ کر رہے ہو، نحوست تمہارے گھر کی برکت کو نکال دیتی ہے، اور تم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی آتا تو کہتا معلوم نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، واہ واہ، ان کو معلوم نہیں کون سا گناہ ہوا، 70 جھوٹ بھی دن بھر میں بولتا ہے، کتنے لوگوں کو فریب دیتا ہے، کتنی نمازیں چھوڑتا ہے، اور بولتا معلوم نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہوا کہ میرا کاروبار بند ہو گیا۔ کاروبار بند ہو گناہ کی وجہ سے تو ہوتا ہی ہے، اور تم نے بڑے بڑی نافرمانیاں کر لی ہے، نحوست گھر میں گھسی، برکت نکل گئی، شکر کرنے کا انداز چھوڑ دیا۔ ایک صاحب آئے، میں نے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ بولے ہاں پڑھتا ہوں۔ ارے میں نے کہا یہ تو بہت حوصلے مند آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کتنی وقت کی نماز پڑھ رہے؟ بولے جمعہ جمعہ۔ میں نے کہا ارے بہادر، بڑے حوصلے سے سر جھکا ہوں گھما کر کے بولتا ہے، ہلا کر کے، ہاں نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کتنے وقت؟ بولے جمعہ جمعہ۔ میں نے شاباش، کیا نمازی آیا ہے، دیکھو ماشاء اللہ۔ ابے میں نے کہا صرف جمعہ جمعہ نماز پڑھتا ہے؟ پانچ وقت کدھر ہے؟ ٹائم نہیں ملتا، تو ٹائم ملے گا جب نماز پڑھے گا، جب ٹائم نہیں ملتا ہے تو مطلب ہے کماتا ہے، اور جب کماتا ہے تو کدھر جاتا ہے اتنا ٹائم؟ کیا نماز کو ٹائم پاس سمجھتے ہو، سین دانا سمجھتے ہو کہ ٹرین میں بیٹھ کر پھوڑتے جاؤ کھاتے جاؤ؟ بولے ٹائم پاس ہے، کچھ کام نہیں ہے تو بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سیا کر، ٹائم پاس یہ ہے، نماز ٹائم پاس نہیں ہے، جنت کا پاس ہے، نماز جنت کا پاس ہے۔ یہ نماز قبر میں جب ویزا سیکورٹی تمہاری چیک ہوگی تو وہاں کا یہ پاس ہے، یہ ٹھپا ہے، بن کر کے مسلمان دنیا سے جاؤ۔ قرآن ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ایسا نہیں کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں، ڈرنے کا حق ہے، یہ تقویٰ ہے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، اور مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ ایسا نہ مرو کہ پتہ نہ چلے کہ روح تمہاری کس طرح سے نکلی ہے. ارے ایسے مرو کہ سب گواہ ہو جائے بڑی اچھی موت ہوئی ہے. ایسے مرو کہ کلمہ زبان پر جاری ہو, مصطفیٰ کی نعت, مصطفیٰ کا عشق وہ تمہاری آنکھوں کے نور کے ساتھ جھلکتی نظر آئے. ایسا مرو, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرو تو مسلمان ہو کر مرو. پڑھو گے نماز؟ دو مولانا تم کو کوشش کر کے نمازی بنانا چاہتے ہیں, ایک کینیڈا سے آئے ہیں اور ہم تو انڈین ہیں لوکل. دونوں کی محنت, فارینر کی بھی محنت ہے اور لوکل کی بھی محنت ہے. اب تو کم سے کم مان جاؤ ہماری بات بھائی, بن جاؤ نمازی. نوجوانوں تم سے میں زیادہ امید رکھتا ہوں, تم مسجدوں کو آباد کر دو. جہاں تم نے سجدہ جھکایا, سجدہ کیا, تو یاد رکھنا یہ جناب سیدنا علی اکبر کا انداز اختیار کر لو گے, ان کا جذبہ جہاد دلوں میں پیدا ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا نماز پڑھیے, قربانی دیجئے. کربلا میں امام حسین نے دونوں باتیں ادا کر کے اللہ کے انعام کا شکر ادا کر دیا, قربانی بھی دے رہے ہیں, ایک نہیں 72 قربانی, اور آخر میں سجدہ بھی کر رہے ہیں. فصل لربک ونہر, نانا کی دونوں سنتیں ادا فرما رہے ہیں. یہ انعام جن کو زیادہ دیا گیا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ کیئرفل ہو کر کے نبھانے کا پورا جذبہ اپنے اندر پاتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو زندگی کا صحیح شعور عطا فرمائے اور نمازوں کا پابند بنا دے. میں ہاتھ اٹھوانے کا قائل نہیں ہوں, آپ کا دل بیدار ہو جائے, آپ کا دل اٹھے نماز کے لیے اور سر جھکے اللہ کی بارگاہ میں, یہی آپ کی سب سے بڑی اچھی نیت ہے اور ارادہ ہے. خدا ہر مسلمان مرد اور عورت کو نمازی بنا کر گھروں کی نحوستوں کو دور کر دے اور اپنی رحمتوں کی بارات ہر مسلمان کے گھر میں آ جائے. جب نماز نماز نمازی نماز میں ہوتا ہے اور التحیات پڑھتا ہے تو تمہاری برکتیں اور تمہارے نصیبے کی بلندی کتنی اونچی ہوتی ہے. جب تم کہتے ہو السلام علیکا ایوہ النبی, اے نبی آپ کو سلام ہو, نماز میں سلام پڑھتے ہیں. یہ معراج کی حکایت سمجھ کر نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لو کہ حضور ہمارے سامنے موجود ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں تم حضور کی روح مبارک کو خطاب کر کے سلام پڑھو, السلام علیکا ایوہ النبی, اے نبی آپ کو سلام ہو. لئن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود عند کل مسلم, فرماتے ہیں اس لیے کہ روح سرور کائنات ہر نمازی کے پاس موجود ہوتی ہے. اس سے کئی مسئلے معلوم ہو گئے. ایک روح ایک وقت میں کروڑوں جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے حضور موجود ہوتے ہیں. آج کل تو سمجھنا بہت آسان ہے نا, نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی وہی بات مثال سے مبرہ ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اور ذہن کو اس سے قریب کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں. ٹی وی آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, کوئی نہیں بولے گا. یہ چپ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب دیکھتے ہیں, اور جو نہیں بھی دیکھتے ہیں جب میچ ہوتا ہے تب تو ضرور دیکھتے ہیں, چاہے جماعت چھوٹ جائے, اذان ہوتی رہے, ٹی وی بند نہیں ہوگی. بیوی بھی دیکھتی ہے, شوہر بھی دیکھتا, سب بیٹھے رہتے ہیں. یہ چھکا, یہ پنجا, یہ اسکوائر, یہ فلانا فلانا. مجھے تو آج تک یہ کرکٹ کا جھمیلا سمجھ ہی میں نہیں آتا, کیا اس میں مزہ ملتا ہے, اور نہ دیکھنے کی کبھی کوشش کی ہے. بہرحال ایک میچ ہوتا ہے اور کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے, آل ورلڈ. لیکن کہاں دیکھا جائے گا, کس گھر میں؟ جہاں ٹی وی ہے وہاں نہیں, جہاں ٹی وی آن ہے وہاں دیکھا جائے گا, اور جس کا بند ہے وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا. جو ٹی وی آن ہے اور آن ہونے کے ساتھ وہاں بجلی کا کرنٹ بھی ہو, لائن چلی جائے, تب بھی آن بھی بے آن ہو جائے گا. آپ کی لائن بھی چالو ہو, ٹی وی آن بھی ہو, تو اگر ایک نہیں 10 کروڑ جگہ ٹی وی آن ہے تو وہ ایک جگہ اسٹیڈیم میں میچ ہوتا ہے اور ہر جگہ اس کے پلیئر نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. وہ بولتا دیکھو یہ, وہ بولتا دیکھو یہ, پورے سورت کے لوگ بولیں گے دیکھو یہ دیکھو دیکھو. ارے ایک ہی اسٹیڈیم اور 2 کروڑ جگہ کیسے نظر آ گیا؟ تو بولے ایسے نظر آیا. تو تم بولو ایم, تم بولو کیم, وہ بولے کیم, تم بولے ایم. رسول ہر جگہ کیوں نظر آتے ہیں؟ ارے ان کا ہمیشہ روحانی وحدانیت کا کرنٹ اور لائن چالو ہوتی ہے, اور جناب مصطفیٰ کا چاہنے والے کا دل ہمیشہ محبت کا سوئچ آن رہتا ہے. تو وہ جہاں جہاں بھی اے مصطفیٰ نظر آتے ہیں السلام علیکا ایہا النبی, اے نبی
اشرف الفقہا.
تو یہ مصلیوں کو شرف حاصل ہے کہ جب جب التحیات پڑھتے ہیں روح مصطفیٰ سے خطاب کرتے ہیں السلام علیکا ایہا النبی, اور سرکار اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. شرط یہ ہے محبت کا انداز لے کر. حضور فرماتے ہیں اسماء سلام اہل محبتی, مجھ سے محبت کرنے والا جب سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کو خود سنا کرتا ہوں. تو یہ کتنی بڑی شرافت کی بات ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے. اے نمازیو تم کو بشارت ہو, اور اے بے نمازیو تمہاری محرومی پر ہم ماتم کرتے ہیں. اپنے محرومی کو چھوڑو اور مصطفیٰ کی رحمت سے قریب ہو جاؤ, سجدے میں خدا سے قریب اور التحیات میں مصطفیٰ سے قریب. اور کیا تمہیں چاہیے؟ یہ نماز کی شان ہے. وما علینا الا البلاغ, کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. مولا کریم اکار سادہ بندہ نوازا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری مجلس کو قبول فرما لے, حاضرین کے حاضریوں کو قبول فرما, اٹھنے سے پہلے سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ بے نمازیوں کو سچا نمازی بنا دے, نمازیوں کے سجدوں میں خلوص اور شعور بندگی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے. پروردگار عالم دے روزگاروں کو روزی دے دے, روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما, سب کی زندگیوں میں اسلامی برکت عطا فرما. اسٹیج پر علماء ائمہ حفاظ موجود ہیں مولا, اور جو مجمع میں ہیں سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما, اور ان کے علمی اور روحانی فیضان کو عام اور تام فرما دے. اس محلے کے تمام کارکنوں کو, عید میلاد النبی میں شریک ہونے والوں کو, سننے والوں کو امن و عافیت عطا فرما. ظالموں کے ظلم, حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر, گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ فرما. بالخصوص ہماری ماں بہنیں جو روزانہ آتی ہیں, پروردگار عالم ان تھکی مادی ہماری بہو بیٹیوں اور دن بھر کام کرنے والی ہماری بہو بیٹیوں کو پروردگار عالم فاطمہ زہرا کی سچی کنیز بنا دے, انہیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما, ذکر رسول میں حاضری کا جذبہ عطا فرما, اور سب کو نمازی بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.